IPS News Radio Gautam.
Bismillahirrahmanirrahim.
Shuru Allah ka naam lekar jo bada meherban nihayat rehm wala hai.
Ar-Rahman.
Wo jo nihayat meherban hai.
عَلَّمَ الْقُرْآنَ
اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
خَلَقَ الْإِنسَانَ
اسی نے انسان کو پیدا کیا.
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
الشمس والقمر بحسبان
سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.
والنجم والشجر يسجدان
اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
والسماء
اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
والارض وضعها للأنام
اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
فیها فاکهة والنخل ذات الأكمام
اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
والحب ذو العصف والریحان
اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
فبأي آلاء ربكما
گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
خلق الانسان من صلصال كالفخار
اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا.
وخلق الجان
اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ
وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
مرج البحرين يلتقيان
اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں.
بينهما برزخ لا يبغيان
مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ.
جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں. وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.
اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا ناصرون
تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
فإذا انشقت السماء فكانت وردة
پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ
تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام
گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا
یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔
یطوفون بینہا و بین حمیم آن
وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔
فبأی
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
ذواتا افنان
ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
فیہما عینان تجریان
ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں۔
فبأی آلاء ربکما تکذبان
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
وجن الجنتين دان،
اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ،
ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
هَلْ جَزَا
نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ نہیں ہے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
مُدْهَامَّتَانِ،
دونوں خوب گہرے سبز.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ،
ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ،
इनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? सब्ज कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ नबी, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब जलालो करम है, उसका नाम बड़ा बाबरकत है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, अभी व्यास आईपीएस न्यूज़ रेडियो का प्रोग्राम लेके आपकी हाजिर है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाइट टेक्नोलॉजी है। रोविंग करते हुए, सफर करते हुए, और हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्रोग्राम आज बहुत ज़्यादा देर शायद ना चल सके, लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त हम टर्न पाइक पे रवा है और वहाँ से आपको लाइव प्रोग्राम आईपीएस का पेश कर रहे हैं। आज हम जो मौजू अपने प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और उसमें आज हमारे नकबात शामिल नहीं होंगे। आपको जैसा सबको मालूम है, पाकिस्तान का यौम दफा आज से तकरीबन 50 साल कबल पाकिस्तान के अफवाज ने अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया, और वो फौज जो उसके मुकाबले में 1-6 के मुकाबले में थी, उसको उसने पस्पा होने पे मजबूर कर दिया। 6 सितंबर 1965 अयूब खान की हुकूमत, और भारत ने तमाम आलमी कवानीन को बालाताक रखते हुए पाकिस्तान की सरहदों पे सुबह 4 बजे वाघा बॉर्डर लाहौर की जानिब से हमला किया। इससे कबल एक छोटी सी झड़प रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो चुकी थी, और उसमें भी खेम करण भारत अपना खो चुका था, तहम वहां से उसने सबक नहीं सीखा। और ये जून का वाकया है, और दो माह और कुछ दिनों के बाद उसने पाकिस्तान के आलमी बॉर्डर को तमाम कवानी बखेरते हुए पामाल किया, और अपनी ताकत के नशे में उसने वहां हमला किया। और उसका ख्याल था कि वो चंद घंटों में पाकिस्तान के शहर लाहौर, जो पाकिस्तान का दिल माना जाता है, उस पर कब्जा कर लेगा। और इसी अस्था में उसने دوسرا حملہ سیالکوٹ کی جانب سے پاکستان پہ کیا اور اس منصوبہ بندی سے کہ وہ جی ٹی روڈ سے سیالکوٹ سے داخل ہوتا ہے جی ٹی روڈ سے گزرا والا اور باقی حصوں کو پاکستان سے کاٹ دے گا اور اس طرح پاکستان کی آزادی کو ختم کر دے گا. تاہم اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور پاکستان کی افواج جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھی چند ہی گھنٹوں میں پوری تیاری کے ساتھ دشمن پہ ٹوٹ پڑی اور دشمن کو اس کی اپنی سرحدوں میں جھیل دیا گیا, جس کے بعد 17 ستمبر 1967 کو روس کے شہر تاشقند میں جو سوویت یونین کے نام سے جانا جاتا تھا ایک سیز فائر معاہدے پہ دستخط ہوئے اور اس کے ہمارے امریکی حلیف نے ہماری تمام سپلائی ملٹری کی روک دی اور جس دن یہ معاہدہ دستخط ہوا پاکستان کے پاس چند گھنٹوں کے اسلحہ کے علاوہ کوئی ایمونیشن نہیں تھا اور جس وقت بھارت کے وزیر اعظم روم لال بہادر شاستری کو اطلاع کی تصدیق ہوئی کہ پاکستان کے پاس چند گھنٹوں کے علاوہ دفاع کے لیے بھی اسلحہ نہ تھا کیونکہ امریکہ جو پاکستان کا بہت بڑا حلیف مانا جاتا ہے اس نے پاکستان کے اسلحہ کی ترسیل پہ تمام تر اسلحہ کی ترسیل پہ حد تک کہ ایمونیشن سپلائی پہ بھی امبارگو عائد کر دیا تھا اور پاکستان کی افواج اس وقت اسلحہ اور کارتون کے لیے بالکل خالی ہاتھ بیٹھی تھی اور جب لال بہادر شاستری کے علم میں یہ بات آئی تو ان کے دل کا دورہ پڑا اور وہ وہی تاشقند میں انتقال کر گئے. اس کا خیال تھا کہ اگر ان کی اطلاع یہ پہلے سے ان کے علم میں ہو اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ پاکستان کو تاراج کر لیتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حمایت اور اس وقت کے لیڈروں کی ذہانت اور اس وقت کے لیڈروں کا جو طریقہ کار اور پالیسی تھی اور ملک کی معاشی حیثیت جو اس وقت بہت مستحکم تھی اس کی وجہ سے بھارت کو دھمکی کھانی پڑی اور بھارت اپنی اس چال میں کامیاب نہ ہو سکا, جس کے بعد ٹھیک 5 سال کے بعد ایک نئی سازش اس نے کی اور اس دوران پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں. پوری طرح مضبوط نہیں تھے جن کے سر 1963 کو پاکستان کا بچانا باندھا گیا اور شیخ مجیب الرحمان جو اس وقت کے لیڈر تھے اور ان کو حکومت پاکستان نے گرفتار کیا ہوا تھا اس بہت سارے سیاسی وجوہات اور سیاسی پریشر کے بنا پہ ان کو چھوڑا گیا اور ان کو بنگلہ دیش جو اس وقت مشرقی پاکستان کہلاتا تھا بھیج دیا گیا اور اس دوران میں انہوں نے وہاں ایک مکتی باندھی کی تشکیل دی جو پاکستان کے خلاف کام کرنا شروع ہو گئی. بھارت کے تمام تر تحریک کا آغاز کیا گیا اور اس الیکشن میں جو 1977 میں ہوئے تو کہ عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں واضح اکثریت حاصل کی تھی اور پاکستان کے مغربی حصے میں ظفر علی بھٹو مرحوم کی پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کی تھی اور اس بنیاد پر جو کچھ وہاں پہ ہوا اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ قابل غور تھا, لیکن بہت سارے ناصر جو سر پاکستان کو لخ کرنے میں مصروف تھے وہ اپنی منظوم عزائم میں کامیاب ہوئے اور ان کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان کو دو لخ کر دیا گیا اور بنگلہ دیش بنا جہاں اب ایک نئی تحریک اٹھ رہی ہے اور وہ تحریک ہے بھارت کے خلاف اور وہ اس وقت اپنی غلطیوں پہ نادم بھی نظر آتے ہیں جو اس وقت 1970 اور 71 کے دوران ہوئی. لیکن یہ غلط کتنا ہے, ہم آج یوم پاکستان کا دفاع پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان جس کے پاس فضائی افواج جو بھارت سے کسی بھی طور پر بس کم تر کسی عددی لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو تکنیکی لحاظ سے دیکھیں, پاکستان کی ایئر فورس اس وقت بھارت کے مقابلے میں بہت معمولی نوعیت کی طاقت رکھتی تھی. تاہم پاکستانی پائلٹوں کی مہارت اور تربیت نے اس وقت اور جذبہ جو ان کے اندر موجود تھا اس نے کام کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے معروف وقت لیڈر تھے اس وقت, وہ جب اپنی سیبر جیٹ طیارے کو لے کے فضا میں بلند ہوئے تو انہوں نے جنگ لڑی جس کو آج بھی تاریخی اوراق میں سنہرے حلقوں سے یاد کیا جاتا ہے, اور انہوں نے چند سیکنڈ کے اندر اپنے سیبر جیٹ طیارے سے جو 1958 کا ونٹیج جنگی طیارہ کامبیٹ طیارہ کہلاتا تھا اس سے بھارت کے جدید ترین طیارے جو روس نے اس کو دیے تھے جو سوویت یونین کے نام سے جانا چاہتا تھا, مک ہنٹرز اور نچ طیارے جو سیبر کے مقابلے میں کئی سو گنا زیادہ افادیت کے حامل تھے, انہوں نے 1.3 سیکنڈ میں 4 طیارے گرا لیے اور 5ویں کو شدید نقصان پہنچایا, اور اس طرح پاکستان کی فضائیہ نے اپنی برتری کا آغاز کیا, اور اس کے بعد بھارت کے اندر شہروں میں گھس کے انہوں نے بھارت کے تمام ہوائی اڈوں پہ حملے کیے اور بھارت کی فضائیہ کو اس طرح مفلوج کر دیا کہ وہ اپنی بری افواج کو مدد بھی پہنچانے کے قابل نہ رہی, اور یہ وہ پاکستان کا جذبہ تھا, یہ وہ پاکستان کی افواج کے کارنامے تھے جس کی وجہ سے ستمبر کی جنگ پاکستان میدان جنگ تو جیت گیا لیکن پاکستان کو یہ جنگ جو ہے اپنے ہی چند سیاسی رہنماؤں کی وجہ سے سوویت یونین میں تاشکند کے مقام پر اس ٹیبل پہ ہارنی پڑی جہاں پاکستان نے سیز فائر پہ دستخط کیے تھے, اور پاکستان کے جو دوست تھے ان کا کردار بھی تائید مشکوک رہا, تاہم پاکستان کو سجن ممالک میں بھرپور دلخوش ایشیا, ترکی, ایران, سعودی عربیہ شامل تھے, اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سیاسی طور پہ جو تبدیلیاں آئیں وہ کسی سے چھپی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مرحوم نے ایک نعرہ لگایا, ادھر ہم ادھر تم, اور اس طرح انہوں نے مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کی حکومت کے لیے راہ ہموار کی, اور مغرب پاکستان میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا مرحوم نے کہ پاکستان کے لیے آئین تیار کیا جو 1956 کے بعد ایک اور ایسا آئین تھا جس کو تمام اسمبلیوں نے تمام سیاسی پارٹیوں نے بخوشی اس کو قبول کیا, اور ان کی منت نہیں اپنے اقتدار کی توسیع کے لیے کوشاں تھے, اور اس کوشش میں انہوں نے اس آئین میں تقریباً 7 ترامیم کی, اور وہ تمام حصے آئین کے معطل کر دیے جو شہری حقوق کو جو شہریوں کو ان کے حقوق دیتے تھے, اور یہ منسوخی جو تھی یہ ان کی اپنی حکومت کے لیے وبال انسان ثابت ہوئی. آپ کی جگہ معذرت چاہتا ہوں, اور اس طرح ان کو اپنی حکومت سے 1977 میں ہاتھ دھونے پڑے. تاہم اس دوران پاکستان کے وہ ایٹمی پروگرام جس کا آغاز ایوب خان نے 1961 میں کراچی میں جناب کے نام سے کینیڈا کی مدد سے تیار کیے جانے والے ایٹمی بل پا رہا تھا, اور اس میں ان رہنماؤں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا. بھٹو صاحب کے دور حکومت میں لیبیا اور سعودی عرب نے ہمیں بھرپور امداد مہیا کی, اور اس کی مدد سے بھٹو صاحب نے عبدالقادر خان کو عبدالقدیر خان کو لے کر آئے, وہ جو ایک پاکستانی سائنسداں تھے ناروے میں کام کر رہے تھے, اور ان کی آمد سے پاکستان کے سیاسی پروگرام اس ایٹمی پروگرام کو تحریک ملی, اور پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کی تکمیل کی طرف قدم روا دوا رکھے. تمام بیرونی مداخلت اور بیرونی دباؤ کے باوجود اور پہلا ایٹمی دھماکہ کیا, جس کے بعد پاکستان مزید اس بات پہ پختہ ہو گیا کہ اس کو یقینی طور پر ایٹم کا ہتھیار حاصل کر رہے ہیں تاکہ وہ بھارت کی وہ برتری جو ہے جس کی بنیاد پہ وہ پاکستان کی آزادی ختم کرنے کے ڈر پہ ہے اس کو ختم کر کے روکا جا سکے. میں واضح چاہتا ہوں, اور اس کوشش میں چند ایسے محرکات بھی آئے سامنے جنہوں نے بھٹو کی کا خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد جلوہ مجال حق نہنا نے اقتدار سنبھالی اور انہوں نے بھی ایٹمی پروگرام کو روا دوا رکھا اور بلکہ اس کو تیز کیا. جنرل پاکستان میں پھر ایک دفعہ سیاسی طور پہ بحران پیدا ہوا اور پاکستان میں حکومت بے نظیر بھٹو کی بنی اور بے نظیر بھٹو کی حکومت پھر چندر سے بات کی کرپٹ حکومت ہونے کے ناطے اور تل کر دی گئی. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے چہیتے نواز شریف جو اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے ان کو سامنے لایا گیا, کیونکہ محمد خان جنیجو جو پیر صاحب پکاروں کے بہت قریب مریض تھے اور وزارت عظمیٰ اور پاکستان مسلم تھے جن کا نام موجود تھا جو صدر پاکستان مسلم تھے, ان کا انتقال ہو گیا اور نواز شریف نے اس طرح مسلم کی سنبھال لی کیونکہ وہ اس وقت چیف منسٹر بھی تھے. تو چیف منسٹر ہونے کے ناطے ان کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ہمیشہ اس ایسی جماعت رہی ہے جس میں ہمیشہ اقتدار کے ساتھ لوگ شامل ہوتے رہے اور اقتدار کے ساتھ بھی شامل رہے. اس دوران پاکستان مسلم لیگ کا ایک اسپیشل بدلا اور نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ دی گئی اور پھر ان کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ دو دفعہ ختم کی گئی, جس کی بنیاد کرپشن تھی جو 496 ملین ڈالر پر مشتمل تھی اور 496 ملین ڈالر کے اوپر کرپشن کے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ان کے پہلے دور حکومت میں. اور پھر اس کے بعد پاکستان میں صدر پرویز مشرف کا اقتدار آیا اور انہوں نے پاکستان کے لیے جو کچھ بھی کیا یا نہیں کیا, اگر ہم اس تناظر میں پاکستان کی 68 ایئر کا جو سیاسی تناظر ہے اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ باور کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے جس کو ترقی کی بنیاد کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ فوجی حکمرانوں کے دور میں اوپر رہا. ایوب خان کے دوران حکومت یہ جی ڈی پی 7.8% تھا, ضیاء الحق کے دوران حکومت میں یہ جی ڈی پی 6.4% تھا, جبکہ مشرف کے دور حکومت میں یہ جی ڈی پی 5.1% سے لے کے 5.3% تک اوپر نیچے ہوتا رہا. اس تمام تناظر کا آپ کو دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کی 68 ایئر کی ہسٹری پہ غور کریں جو آزادی سے لے کے اب تک پاکستان کے پاس موجود ہے تو آپ کو یہ سننے میں کوئی اور یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ پاکستان کا جو طرز حکومت ہے اور پاکستان میں جو جمہوریت جو پھیلائی جاتی ہے, جمہوریت کے نام سے جس کو پاکستان میں متعارف کرایا جاتا ہے, اس نے قوم کو اور ملک کو کوئی ایسا صورتحال نہیں دی ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ قوم اور ملک کی بہتری کے لیے یہ صورتحال ہوئی ہے, بلکہ ہمیشہ سیاسی صورتحال میں بدترین حالات سے پاکستان گزرا ہے اور عوام کی زندگی جو ہے وہ دوبھر ہوتی رہی ہے. اور آج پاکستان میں پھر ایک سیاسی تنازع جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور اس سیاسی تنازع میں جو مریض ہیں وہ دوبارہ نواز شریف کی حکومت ہے اور پاکستان کے ابھرتے ہوئے سیاستدان عمران خان اور طاہر القادری جو پاکستان عوامی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں, ایک مذہبی اسکالر ہیں, انہوں نے نواز شریف کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں اور انہوں نے ایک ایسا لانگ مارچ اور انقلاب مارچ شروع کیا جس کی وجہ سے پاکستان میں نواز حکومت کو ایک دفعہ پھر شدید مشکلات کا شکار ہونا پڑا اور ان مشکلات کی بنیاد پر آج وہ ان کی حکومت ایک بحران کا شکار ہے. انہوں نے اس میں کئی کھیل کھیلے ہیں اور جس میں فوج کو ملوث کر کے गंदा करने की कोशिश की जा रही है और फौज के जनरलों ने जो के जमहूरियत की हिमायत भी खुल के की है और उनको कहा भी है कि आप अपने मामला ज़ाती तौर से ज़्यादा से दुरुस्त कर लें वरना फिर कोई बहुत बड़ी मसाइल ना खड़े हो जाएं। लेकिन इस दौरान नवाज शरीफ की हुकूमत ने और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पंजाब के शहर लाहौर में 17 जून को जो कत्ल वगारत गिरी का सिलसिला वफा किया जिसमें 14 से ज्यादा जाने जाया हो गई और उस बुनियाद पर ये धरना जो आज इस्लामाबाद में मौजूद है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगता है और कौमी हुकूमत का क़याम चाहता है। और इस दौरान पे आज हम इंतहाई अफसोसा हैं कि एक ऐसे दिन ये धरना शुरू हुआ जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था 14 अगस्त और आज 6 सितंबर जो पाकिस्तान का यौम इस्तीफा माना जाता है आज भी पाकिस्तान इन मुश्किल का शिकार है और शख्सियत राजी नहीं है। एक तरफ इमरान खान वादे दें कि वो इस्तीफा लेके जाएंगे और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ हीले बहाने और प्रोपेगेंडा की मुहिम चला के ये साबित करना चाह रही है कि ये सियासी जो लोग हैं इन्होंने मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है। इसी दौरान चीन के सदर से थे जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा कर रहा था तालिबान 15 सितंबर 9 से 15 सितंबर तक उन्होंने उस सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र अपने दौरे को मुलतवी कर दिया है पाकिस्तान। तहम जिस तरह हुकूमत इस दौरे को प्रोपेगेंडा का जरिया बना रही है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान की मईशत को या उन वादों को तो पाकिस्तान के नुकसान नहीं पहुँच सकता जो चीन चाइना वादों को फ्यूचर बेसिस पे कंप्लीट करके पाकिस्तान को देगा। और ये सरमायाकारी नहीं है बल्कि ये कारोबार तजारत बिजनेस है जो आप किसी भी टेंडर देते हैं और वो कंपनियां आप पैसे देते हैं और वो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देते हैं। तो लेकिन सियासी तौर पे और डिप्लोमेटिकली हुकूमत पाकिस्तान को एक बहुत शदीद धचका इस बात का लगा कि पाकिस्तान का अजीम तरीन दोस्त उसके सरबराह ममलिकत जो पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे और उन्होंने क्योंकि भारत और श्रीलंका भी जाना है इस तनाजुर में हुकूमत इसको प्ले कर रही है कि पाकिस्तान में सूरत हाल पैदा हुई। जबकि मेरे ख्याल में ये हुकूमत की अपनी पहली थी, हुकूमत का अपना सुकुम था जिसकी वजह से ये दौरा मनसूख हुआ और इसमें जैसा कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ा पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ गया अरबों रुपए की, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो चाइना की आ ही नहीं रही थी। ये की टर्म बेसिस पर जो प्रोजेक्ट्स हैं माफ कीजिएगा ये की टर्म बेसिस पर जो प्रोजेक्ट हैं उनको पाकिस्तान चाइना को दे रहा है और चाइना को तकमील करके उनको दे रहा है। चाइना ने इसमें अपने पास से कोई सरमायाकारी नहीं, ये मेरी मालूमात है। और इसमें अब एक और बड़ा वाम हुआ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो एक पेज पे आके खड़ी हो गई थी नवाज हुकूमत को बचाने के लिए और जो नाम दिया जा रहा था वो जमहूरियत का नाम दिया जा रहा था, हालांकि जमहूरियत नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बल्कि मुल्क की इस्तेहकाम है। और इसी मामले में पाकिस्तानी अफवाज को भी मलाइन किया गया, उनको बेदरे किस्म घसीट के उनको बदनाम करने की कोशिश की गई जो दुरुस्त किसी भी तरीके से नहीं मानी जा सकती। और तमाम सियासी अकाबरीन पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त करता हूँ मैं कि वो अपने तर्ज अमल तर्ज फिक्र पे गौर करें और पाकिस्तान के लिए वो मुश्किल पैदा ना करें जो पाकिस्तान के लिए तकलीफ का बायस बन जाए, वो चाहे हुकूमत वक्त हो या अपोजिशन की जमातें, लेकिन उसको बात से बिल्कुल रिजा होना चाहिए कि उनका कोई कदम पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ या पाकिस्तान के अवाम के मफाद के खिलाफ ना जाए। धरना देना कोई बुरी बात नहीं, मुजाहरे करना कोई बुरी बात नहीं, حکومت وقت کے خلاف دھرنا دینا، مظاہرے کرنا، ان کی پالیسی پر تنقید کرنا، یہ سب کا جمہوری حق ہے جو عمران خان اور طاہر القادری درست کہتے ہیں، لیکن ان کو بھی اپنے اس طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس صورتحال سے دو چار ہے، بڑے شہر بارشوں اور سیلاب کی زد میں ہیں. بارشوں نے شہر کے ہر گلی کوچے کو دریا اور ندی نالے کا منظر دے دیا ہے. اگر آپ نے وہاں پہ موجود ہیں آپ، ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جو سامعین جنہوں نے وہاں نہیں موجود، انہوں نے اپنے ٹی وی پہ وہ مناظر ضرور دیکھے ہوں گے جہاں شہر لاہور میں لوگ کشتیاں چلانے پہ مجبور ہو گئے اور بڑے بڑے ٹب کشتیوں کے علاوہ انہوں نے لے کے کو عبور کیا. لوگوں کے گھروں میں 6-6 فٹ پانی اس وقت موجود ہے اور ایک بڑا علاقہ سیلاب کی زد میں زیر آب آیا ہے. بھارت نے پاکستان کو اطلاع دی تھی کہ 766 فٹ پانی چھوڑا ہے اور یہ پانی ہیڈمرلا چناب کے راستے سے گزر کے پاکستان آئے گا. پاکستان نے اس کے مطابق اپنے ارینجمنٹ کیے، لیکن بھارت نے اپنی بڑا ریلا پاکستان کی طرف چھوڑ دیا جس نے رہی سہی کثر ختم کر دی اور پاکستان میں سیلاب کی وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جس نے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں شہری زندگی مفلوج کر کے رکھ دی ہے. کراچی کے علاوہ آپ اگر کہیں بھی نظر اٹھا کے دیکھیں، راولپنڈی سے لے کے لاہور تک، تو ہر شہر متاثر ہوا ہے. یہاں 150 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے. اس کے علاوہ پراپرٹی کے جو نقصانات ہیں وہ الگ ہیں. میرا حکومت وقت، حکومت پنجاب، حکومت پاکستان سے سوال یہ ہے کہ جو بنانے کے لیے وہ تو نظر آتا ہے، آپ نے سی ورڈ کو توجہ کیوں نہیں دی جو آپ کے علم میں ہے کہ ہر بارش میں، آج نہیں ہوا یہ، سال ہر سال سے ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے لو لائنگ ایریاز کے علاوہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اب جو نئے علاقے بنے ہیں ان میں تو نہیں، لیکن جو پرانے علاقے ہیں ان میں معاف کیجیے گا جاری ہے. اور وہاں تمام سیاسی قائدین، اسمبلی کے رہنما، اسمبلی کے ممبران اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں یا ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. ان میں اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ وہ ان مرنے والوں کے لیے جو 17 افراد لاہور میں ہلاک ہوئے اور 5 افراد اسلام آباد میں پولیس کے بہیمانہ تشدد کے نتیجے میں ہلاک ہوئے اور بے شمار افراد زخمی ہوئے، 750 کے قریب آدمی اسلام آباد میں زخمی ہوئے اور 300 سے زیادہ افراد لاہور میں زخمی ہوئے، کے لیے دعا کریں یا سیلاب کی صورتحال کو غور کریں یا پاکستانی افواج کے یوم دفاع کے موقع پہ ان کے لیے بھی ایک قرارداد پیش کر دی جاتی، لیکن ہمارے ممبران میں اتنی توفیق اور اتنی کرج بھی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کو بات کریں. ہاں، 6 دن قوم کا سرمایہ، قوم کے پیسے، یہ قوم کی ٹیکس ہے، قوم کا پیسہ ہے جو قومی اسمبلی کے اجلاس پہ خرچ ہو رہا ہے اور ممبران اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان کو 6 دن کا خرچہ، آنا جانا، کھانا پینا کے علاوہ جو ریٹینرشپ ہیں وہ ملیں گی اور یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے میں پہنچتی ہیں. تو ہم حق بجانب ہیں نواز شریف صاحب سے یہ پوچھنے میں کہ یہ قومی سرمایہ کا دیا، قومی ٹیکس کا دیا کس بنیاد پر انہوں نے سوچ کے اٹھایا ہے؟ ان کی حکومت کیا اتنی اہم ہو گئی ہے کہ جمہوریت اور حکومت جو ہے انہوں نے سب اور ملکی احکام اپنی حکومت سے ملا لیا ہے. پاکستان میں اسلام آباد سے انہوں نے کہا کہ ہم نے 245 انووک کیا ہے، پاکستان کے آئین کا کلاز 245، جس کے تحت انتظامیہ ناکام ہو جائے یا انتظامیہ وہ صورتحال نہ کر سکے، جس کے لیے اس نے یہ تمام معاملات کیے تھے، تو 245 کے تحت اسلام آباد کی سیکورٹی فوج کے حوالے کر دی گئی. میں اب پوچھنے میں حق پائے جاتی ہوں حکومت سے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو کے حوالے کیا گیا, پارلیمنٹ ہاؤس کو فوج کے حوالے کیا گیا, باقی جو نیشنل آئیکن تھے جن میں پی ٹی وی کی عمارت ایک سوالیہ نشان ہے, جن میں کیبنٹ سیکرٹریٹ جس میں پاکستان سیکرٹریٹ ایک سوالیہ نشان ہے, اس کو فوج کے حوالے کیوں نہ کیا گیا. تاہم جب بدائرین نے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز پہ قبضہ کیا, شان شناخت ہے وہ متنازع ہے, کیونکہ پاکستان تحریک استقلال اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک دونوں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ نہیں تھے. اور یہ بنیاد اس بات پہ بہت بڑا وزن ہے کہ کوئی ایسا شخص اندر جا کے منٹوں میں ان مقامات سے پہنچ سکتا ہے جس کو جگہ کا مکمل طور پہ علم ہو, وہ اندر جا کے اس قسم کی حرکات کر سکتا ہے کہ لمحوں میں نشریات کو بند کر دیا جائے. باہر کا کوئی شخص اس کو اندر پہنچنے میں جتنا وقت لگے گا, جاننے میں جتنا وقت لگے گا, وہ ایسا نہیں کر سکتا. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حملے سے ذرا قبل ہی پولیس نے شدید فائرنگ اور لاٹھی چارج کر کے مظاہرین کو اس طرف دھکیلا, اور اس کے بعد پولیس مکمل طور پر وڈرا ہو گئی اور پاکستان ٹی وی کے ہیڈ کوارٹرز پہ چند گارڈ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا, اور پرویز رشید اور ماربی میمن اس وقت اندر موجود تھے. اور جس انداز سے یہ ساری ہنگام اور گڑبڑ شروع ہوئی, اس میں واضح طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اندر کیا کر رہے تھے. اور جب یہ صورتحال, وہ دونوں اپنے آپ کو پاکستان کا بہت بڑا محب وطن اور حکومت وقت کا بہت بڑا وفادار کہتے ہیں, تو اس وقت انہوں نے فوج کو طرف کیوں نہیں کیا گیا جب مظاہرین نے اس پہ قبضہ کر لیا اور پاکستان ٹیلی ویژن ورلڈ کی اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی نشریات بند ہو گئیں, تو فوج کو طلب کیا گیا اور فوج نے آ کے مظاہرین سے اس کو خالی کرایا. بہت بڑا معمہ ہے, بہت بڑا سوال ہے, اس کو بھی قومی اسمبلی میں ڈبیٹ نہیں کیا گیا. اور قومی اسمبلی میں جو کچھ ڈبیٹ ہو رہا ہے وہ حکومت وقت کی بچاؤ کی مہم یا ایک دوسرے پہ الزام تراشی. اور اسی واقعے سے میں آپ کو لے چلتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے معروف سینیٹر معاف کیجیے گا معروف سینیٹر اعتزاز احسن تھار علی نے الزامات کی بچھاڑ کی, اور اس کے بعد انہوں نے چودھری نثار علی پہ الزامات کی بچھاڑ کی, اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ یہ جو اتحاد ہوا ہے حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتوں میں یہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آج چودھری نثار علی نے اپنی پریس کانفرنس وزیر اعظم پاکستان کے متعدد بار منانے پر اور دیگر رکا جو ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں ان کے کہنے پر پریس کانفرنس تو کی, لیکن اس میں انہوں نے ان الزامات کا جواب نہیں دیا جو وہ جس طریقے سے دینا چاہتے تھے. اگر وہ اس الزامات کا آج جواب دیتے تو آج یہ اتحاد جو تھا, جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں حزب اختلاف میں بیٹھے ہوئے, ان کا یہ معاملہ ختم ہو جانا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی چند اور تبدیلیاں بھی پاکستان کے سیاسی افق پہ سیاسی منظر پہ دیکھنے میں آ رہی ہیں, اور وہ کیا کردار ادا کریں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا سیاسی پس منظر اب کس طرف جائے گا. اور ہم یوم دفاع پاکستان کے موقع پہ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, تمام عوام ان کے ساتھ ہے, عوام کے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں, پاکستان کے ہر طبقے میں ان کے لیے جو عزت پائی جاتی ہے وہ اس قسم کی سازشوں شاید کام نہ ہو سکے. اور پاکستان میں جو سیاست اس میں لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند دن جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں بہت ہی ہلچل مچانے والے دن ہوں گے, کیونکہ اس میں بیشتر چیزیں بدل جائیں گی. اور ہم اس کے ساتھ ہی آج کا اپنا روایتی جو روبنگ پروگرام ہے وہ بند کریں گے. ہم نے آپ کو یہ تجرباتی روبنگ پروگرام دیا, مجھے مجھے امید ہے کہ آپ کو آواز ہماری صحیح آئی ہوگی، ٹرانسمیشن صحیح ہوگی. میں اپنے تمام سننے والوں سے جو ہمارے ساتھ ہمارے آئی پی ایس نیوز ریڈیو پورٹل کے پورٹل پہ موجود تھے، ہمارے اسکائپ کے لائنوں پہ موجود تھے، اور ہمارے لنکس جو سوشل میڈیا کے ہیں اس پہ موجود تھے، وہ اپنی آرا ہمیں بھیجیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ ہمارا ٹیکنالوجی جو ہم نے ان کو دی ہے آج روونگ پروگرام، مثلاً سفر کے دوران یہ پروگرام جو ہم نے آپ کو دیا ہے ٹرن بائک سے، یہ کوالٹی کیسی رہی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، کل انشاءاللہ صبح 11:30 آپ کے پاس پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا پروگرام لے کے. ہمارا پروگرام آج کا بہت شارٹ تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ روئنگ ٹیکنالوجی بھی ہم نے چیک کرنی تھی اور اس کو ہم نے دیکھنا تھا کہ کن کن حصوں میں اور کس کس طرح یہ کام کرے گی، اور ہم آپ کو روئنگ ٹیکنالوجی جو سڑکوں پہ دوران سفر پروگرام کی نشریات ہے ہم آپ کو کیسے دے پائیں گے، آیا اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ مناسب رہے گی یا نہیں رہے گی. آپ کا ہوسٹ حبیب حیات آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، کل ان شاء اللہ 11:30 صبح ہم پھر حاضر ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا دن خوشگوار گزرے، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پاکستان